الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مكرم حضرات علماء کرام میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا موقع بھی ہے اور آزمائش کا بھی. خوش قسمتی کا موقع اس نقطہ نظر سے کہ الحمدللہ اس مبارک مدرسے میں حاضری کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی, جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ الحمدللہ یہاں تقریباً 5000 طالب علم زیر تعلیم ہیں اور جہاں تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی اس لیے بھی کہ اس مبارک درسگاہ میں علاقے کے بلکہ علاقے سے باہر کے بھی حضرات علماء کرام سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے, اللہ تبارک و تعالی کا میں اس پر شکر گزار ہوں. اور آزمائش اس لیے کہ حضرات علماء کرام کے مجمع میں حضرات علماء کرام سے خطاب کرنا اور ان کے سامنے لب کشائی. مجھ جیسے طالب علم کے لیے ہمیشہ ایک آزمائش رہی ہے، کیونکہ میں طالب علم ہوں اور حضرات علماء کرام کو کیا میں بات کہوں، کیا نصیحت کروں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا. لیکن جیسا کہ میں نے ایک اور موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ جب کبھی حضرات علماء کرام سے خطاب کی نوبت آتی ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ دینی مدارس میں ایک طریقہ جاری ہے جس سے ہم اور آپ سب متعارف ہیں، وہ یہ کہ جب طلبہ کسی استاد سے سبق پڑھ لیتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر اس کا تکرار کرتے ہیں، اور کوئی ساتھی منتخب کر لیا جاتا ہے جو تکرار کراتا ہے. اس تکرار کرانے کی وجہ سے وہ باقی ساتھیوں کا استاد نہیں بن جاتا بلکہ وہ ساتھی کا ساتھی ہی رہتا ہے. تو جب کبھی حضرات علماء کرام سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتوں کا تکرار کرا رہا ہوں. اس تکرار سے تکرار کرانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو تکرار سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کا فائدہ عطا فرما دے. جیسا کہ حضرت مولانا نے بیان فرمایا کہ آج کا یہ اجتماع مدارس دینیہ کے طرز تعلیم، ان کے مقاصد، ان کے نظام اور ان کے طریقہ کار سے متعلق ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس آیت کریمہ کی جو تشریح، اس آیت کریمہ پر اپنی بات کی بنیاد رکھوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کی جو تشریح میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے سنی ہے اور بار بار سنی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اگر اس آیت کریمہ پر اطمینان سے غور کیا جائے تو یہ ہمارے نظام تعلیم، نظام تربیت اور نظام دعوت، ان تمام پہلوؤں کو جامع آیت ہے. طالب علمی سے لے کر داعی بننے تک، اور داعی بننے کے بعد ایک انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں اس ایک آیت کریمہ میں جمع ہیں. ترجمہ آپ حضرات کو کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے حضرات شاید دوسرے بھی موجود ہوں تو ان کے فائدے کے لیے ترجمہ یہ ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اس سے پہلے آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، یعنی سارے کے سارے مسلمان جمع ہو کر سارے کے سارے مسلمان اکٹھے جہاد پر نکل جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. سارے کے سارے مسلمان جہاد پر نہیں نکل سکتے، لہذا باری تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک طائفے سے، ان میں سے ہر ایک جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے. اور پھر اپنی قوم کو جا کر ڈرائے تاکہ وہ لوگ گناہوں سے اور بے دینی سے بچیں. آیت کی دو تفسیریں ہیں جو حضرات مبصرین نے بیان فرمائی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ نفر فلولا نفر میں نفر سے مراد نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ سے مراد جہاد پر جانے والی جماعت ہے. اور یہ تفقہو کی ضمیر جمع راجے ہے ان لوگوں کی طرف جو جہاد سے میں نہ جائیں اور مدینہ منورہ میں رہ جائیں. ایک تفسیر یہ ہے یعنی بڑی جماعت میں سے ایک طائفہ جایا کرے جہاد کے لیے تاکہ باقی لوگ تفقہ فی الدین حاصل کریں. ایک تفسیر یہ ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مراد یہاں پر طائفہ سے مراد وہ طائفہ ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جائے. یعنی ہر بڑی جماعت میں سے ایک طائفہ ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ نکلے کس کام کے لیے نکلے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے. تو لیتفقہو کی ضمیر جمع اسی طائفے کی طرف راجے ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے. تو میں اس دوسری تفسیر کی بنیاد پر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات نقل کرتا ہوں. فرمایا کہ یوں فرمایا گیا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے نکلے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے. نکلنے کے لیے لفظ جو استعمال فرمایا گیا وہ نفرا فلولا نفر, حالانکہ سیدھا سادہ لفظ تو خرجہ تھا نکلنے کے لیے. جو سیدھا سادہ لفظ معروف ہے سب آدمی جانتے ہیں, ترجمہ بھی ہر شخص سمجھتا ہے, وہ خرجہ کرے فلولا خرجہ کہہ سکتے تھے, لیکن خرجہ کے بجائے نفرہ فرمایا نکلنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفرہ جو ہے یہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے. خاص مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایک چیز سے نفرت کر کے اس چیز سے دستبردار ہو کر جب دوسری چیز کی طرف جاتا ہے تو اس وقت نفرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا جاتا ہے نفرہ منہ الیہ, نفرہ منہ الیہ, یعنی فلاں چیز سے نفرت کر کے دوسری چیز کی طرف گیا تو اس وقت نفرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم ان لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ پیغام دے رہا ہے اس نفر کے لفظ سے کہ ان کو یہ چاہیے کہ باقی ساری چیزوں سے, باقی ساری خواہشات سے, باقی سارے مقاصد سے دستبردار ہو کر اور اس سے نفرت کر کے وہ صرف ایک مقصد کے لیے جائیں, اور وہ یہ کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. تو نفرہ کے لفظ میں حضرت فرماتے ہیں نفرہ کے لفظ میں یہ پیغام موجود ہے کہ جو طالب علم ہے اس کو سب سے زیادہ توجہ اور فکر اپنے علم کو حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے اور باقی تمام چیزوں سے اس کو دستبردار ہو کر, باقی تمام چیزوں سے نفرت کر کے وہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا بھی مجھے ملے, یعنی دنیا کا کہ عیش و آرام بھی مجھے نصیب ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کا شوق دنیا کی طرف بھی ہے, اس کا شوق مال کی طرف بھی ہے, اس کا شوق اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی طرف بھی ہے, اور پھر ساتھ میں طالب علم بھی بن رہا ہے, تو وہ صحیح معنی میں طالب علم نہیں ہے. تو اس نفرہ کے لفظ نے طالب علم کی صفت بیان فرما دی کہ طالب علم وہ ہوتا ہے جو اور ہر چیز سے نفرت کر کے اور علم کی طلب میں لگ جائے. اور یہ طالب علم ایک تو ہوتا ہے ضابطے کا طالب علم, ضابطے کا طالب علم تو وہ ہے جس نے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا، اپنا نام داخلہ رجسٹر میں درج کرا لیا، اس کو داخلہ نمبر مل گیا، وہ طالب علم کہلانے لگا. یہ تو ضابطے کا طالب علم ہے. حقیقت کا جو طالب علم ہے وہ تو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے. طالب العلم من المہدی الی اللحد، وہ تو ماں کے آغوش سے شروع ہوتا ہے، ہوتی ہے طالب علمی، اور قبر کے کنارے تک جاتی ہے. تو ہم سب طالب علم ہیں، اس لیے اس نقطۂ نظر سے. تو جب اگر واقعی طالب علم ہیں تو علم کی ایسی طلب ہونی چاہیے کہ اس علم کی طلب کے مقابلے میں ساری خواہشات جو ہیں وہ قربان کرنے کو تیار ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ جب تھانہ بھون کے باشندے سے دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت کے پاس اپنے عزیزوں کے خط آیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے خط آتے تھے. تو سارے خطوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اگر خط پڑھیں گے تو ذہن اس طرف لگ جائے گا، وطن کی محبت کی طرف، اعزاز کی محبت کی طرف، اور طالب علمی کا جو کام ہے اس کے اندر نقص رہ جائے گا. سارے خطوط ایک جگہ جمع کر کے پھر کبھی جب فارغ ہوئے تو سب نکال کے وہ اس وقت پڑھے. حضرت اپنے ایک بزرگ کو حضرت تھانوی عبداللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت میں جب دیوبند جاتا ہوں تو دیوبند کے اندر کچھ عزیز اقارب بھی ہیں، تو ان سے ملنے کو ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان سے جا کر ملوں. تو ان کے بزرگ نے، اب مجھے یاد نہیں رہا کہ ان کے خاندانی بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم وہاں طالب علمی کرنے گئے ہو یا رشتہ داریاں جتلانے کے لیے گئے ہو؟ اگر طالب علمی کرنے کے لیے گئے ہو تو اپنے آپ کو صرف اسی کام کے لیے فارغ کرو کہ اس کے طلب علم کے سوا تمہارا کوئی کام نہ ہو. جب اس درجے کی طلب پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، علم کے دروازے کھلتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حاشیے پڑھ پڑھ کر ہم درس نظامی کی تکمیل کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے علم کا سمندر، اور ان کے والد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کا حاشیہ نور النوار کے اوپر ہے، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب لکھنوی. تو یہ اب ان کا ایسا انتظام کر رکھا تھا، نواب آدمی تھے، بڑے دولت مند تھے، کہ ایک کمرہ جس کے اندر یہ پڑھنے لکھنے میں مشغول رہتے تھے، وہاں پر اس کمرے کے چار دروازے تھے، تو ہر دروازے پر ایک جوتے سے جوڑی رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر ایک دروازے سے نکلیں اور دوبارہ دوسرے دروازے سے آنا چاہیں، یعنی ایک دوبارہ اندر داخل ہو کر کسی دوسرے دروازے سے نکلنا چاہیں، تو وہاں سے جوتے اٹھا کر لانے کی زحمت نہ ہو، وہ وقت خامخواہ ضائع نہ ہو، اور وہاں سے جوتا دوسرے دروازے پر خود جوتا مل جائے. ایسا اہتمام کیا ہوا تھا ان کے لیے کہ ان کا ذہن تمام تر علم کی طلب میں لگا رہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا کچھ لکھنے میں مشغول تھے یا مطالعے میں مشغول تھے، تو پیاس لگی ہوگی تو کسی خادم سے کہا کہ پانی لا دو. تو مولانا عبدالحلیم صاحب نے اس خادم کو کہا کہ پانی میں تیل ملا کر لے جاؤ. تو وہ تیل ملا کر خادم لے گیا. مولانا پڑھنے میں مشغول تھے، ایک نگاہیں کتاب کی طرف ہیں اور پانی پی رہے ہیں. پورا پانی پی گئے، پتہ نہیں چلا کہ پانی پیا یا تیل پیا، اس لیے کہ دل و دماغ تمام تر وہ اپنے علم کی طرف تھا. ذہن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ نے پڑھا ہوگا، امام مسلم کی وفات اسی طرح ہوئی ہے کہ وہ مشغول تھے اور کھجوروں کے کا ٹوکرا پاس رکھا ہوا تھا، ایک ایک کھجور اٹھا کے کھاتے، ایسے ہی بے خیالی میں کھاتے جا رہے ہیں، دل دماغ پڑھائی کی طرف ہے، اتنا زیادہ کھا لیا کہ اس کے نتیجے میں پھر اسی میں وفات ہوئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو طلب علم تو بھائی طلب ہے، وہ طلب ایسی ہو کہ جیسے بھوکے کو جب تک کھانا نہ کھا لے چین نہیں آتا، پیاسے کو جب تک پانی نہ پی لے چین نہیں آتا، اسی طرح طالب علم کو جب تک کہ علم کی بات حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہ آئے، تب ہے وہ طلب علم. اور جب یہ طلب علم پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدس تاب جوشت آب ازبالاؤ بس، کہتے پانی کم ڈھونڈو لیکن پیاس پیدا کرو، جتنی پیاس پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اوپر نیچے ہر طرف سے پانی مہیا فرما دیں گے. تو آب کمجو تشنگی آور بدس تاب جوشت آب ازبالاؤ بس، وہی پیاس تو تھی جس نے 12 چشمے پھوڑ دیے. ہر ایک ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے کھولتے ہیں جب ایک مرتبہ یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے. اور سارے اکابر کے حالات آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے صحیح معنی میں طلب علم کیا ہے، تو انہوں نے دوسری چیزوں سے منہ موڑ کر اپنا تمام وجود علم کے حوالے کر دیا. العلم لا یعطیك بعضه حتى تعطیه کلک، امام مالک فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا یہ مقام کیسے عطا فرمایا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ راتوں کو جاگنے سے ہوا، فاقے برداشت کرنے سے ہوا. یہ سمجھو کہ سارے عیش و تناعم میں بھی زندگی گزارتے رہو گے اور ساتھ میں علم بھی حاصل ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے. یہ خیال است و محال است و جنون. حضرت شاہ صاحب کا میں نے حضرت علامہ امام الاثر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ میں نے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا، کہ سبق کے دوران وہ طلبہ سے خطاب کر کے فرماتے تھے، جاہلین جاہلین کیا کیا خطاب کرتے تھے طلبہ، جاہلین اگر چائے پی پی کر کوئی شخص مسلمان عالم ہوا ہوتا تو میں سب سے بڑا عالم ہوتا، یہ جملہ فرماتے تھے. تو خلاصہ یہ کہ نفرہ کے لفظ میں یہ مفہوم پنہا ہے کہ جب علم کی طلب لے کر جاؤ تو وہ دوسری چیزوں سے منہ موڑ کر جاؤ، اپنے آپ کو علم کے لیے خالص کر کے جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، تو اسی لفظ نے طلب علم کا سلیقہ، اس کا ادب، اس کی شرائط اس ایک لفظ میں قرآن کریم میں بیان فرما دیا. پھر فرمایا کہ کیوں جاؤ، جانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرو. تفقہ کے معنی ہے دین کی صحیح سمجھ، وہ حاصل کرو. اب یہاں پر بھی ذرا غور فرمائیے کہ سیدھی بات یہ تھی کہ لِيَتَعَلَّمُ الدِّينِ، صاف سیدھا لفظ جو ہے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تعلم کا لفظ ہے. تو لِيَتَعَلَّمُ الدِّينِ فرمایا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کے اندر سمجھ حاصل کرو. تو میرے والد ماجد قدس صلی اللہ تعالی صدر فرمایا کرتے تھے کہ صرف جان لینا کسی بات کا یہ علم نہیں، علم مطلوب نہیں، بلکہ اس جس بات کو جانا جا رہا ہے اس کی سمجھ، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، جس کو ملکہ کہا جاتا ہے، وہ ہے جو مقصود ہے. تو اس میں قرآن کریم نے اس لفظ سے یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتابیں بے شک ظاہر ہے کہ کسی چیز کے پڑھنے کے لیے کتاب ایک ناگزیر چیز ہے، لیکن جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ کتاب کا جو کتاب کے جو الفاظ ہیں وہ مقصود نہیں، اور صرف کتاب کے مفہوم کو سمجھ لینا بھی مقصود نہیں، بلکہ جس علم کو حاصل کر رہے ہو اس علم کا مزاج پیدا کرنا، اس کے اندر بصیرت پیدا کرنا، اس کے اندر ملکہ پیدا کرنا، یہ مقصود ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے وہ ہے اصل مقصود. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس کسی علم و فن کی کتاب پڑھائی جا رہی ہو تو استاد کو اور طالب علم کو اس بات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس اس کتاب کو حل کر دیں، بلکہ جس علم کی وہ کتاب ہے وہ علم پڑھایا جائے، وہ علم وہ فن پڑھایا جائے، جس علم اور فن کی کتاب پڑھانا مقصود ہے وہ پڑھایا جائے. آج بکثرت ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بس کتاب کی حد تک استاد شاگرد محدود رہتے ہیں، لیکن اس کتاب کے ماسوا باہر جو اس علم کے نکات ہیں، اس کے لطائف ہیں، اس کے حقائق ہیں، ان سے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہ اس علم کے اندر کی سمجھ اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مختصر المعانی پڑھ لی ہم نے سب نے، پڑھائی جاتی ہے یہاں پر نہیں؟ مختصر المعانی یہ کس فن میں ہے؟ مختصر المعانی کا جو بنیادی علم مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بلاغت ہے نا. لیکن ساری مختصر المعانی پڑھنے کے بعد، اس کی چونو چورا کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد، بلاغت چھو کر بھی نہیں گزرتی. بلاغت چھو کر بھی نہیں گزرتی، اس واسطے کہ وہ کتاب تو بے شک حل کر لی، لیکن جس علم کی وہ کتاب ہے اس علم کا سایہ نہیں پڑا. چنانچہ اس کے نتیجے میں کیا مختصر المعانی پڑھ کر کوئی آدمی آج تک آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ بلیغ بن گیا ہو؟ وہ اس لیے کہ صرف کتاب کی حد تک اس کو محدود رکھا جاتا ہے، علم کی طرف نہیں جاتا. ہدایت النام پڑھتے ہیں، نام کی کتابیں، تو اس کے اندر اس کے مقاصد میں لکھا ہوا غرض و غایت میں کیا احتراز عن الخطا اللفظی فی الکلام، یہ لکھا ہے نا، الاحتراز عن الخطا اللفظی فی الکلام. ساری ہدایت النام پڑھ گئے اور خطا لفظی سے احتراز نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا تھا کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ قرأت النحو من اولہ الى آخرہ، قرأت النحو من اولہ الى آخرہ ولم احفظ منہ شیئا الا حروف الجر. تو یہ حالت بن جاتی ہے. اس لیے کہ کتاب تو پڑھ لی، کتاب کا مطلب بھی سمجھ لیا، اور اس کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ یاد بھی کر لیے، لیکن چونکہ تمرین نہیں، مشق نہیں، اس کے نتیجے میں جو اصل مقصود تھا وہ فوت ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ تعلمو، نہیں فرمایا کہ تعلمو بلکہ تفقہو. تفقہ جب پیدا ہوگا جب اس کی ساتھ تمرین ہو، ممارست ہو. تو آج کل ہمارے مدارس میں چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، تو اس واسطے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو ہمارے مدارس کے اندر نحو نحمیر پڑھائی، پھر ہدایت النحو پڑھائی، پھر کافیہ پڑھایا، پھر شعر جامی پڑھایا، یہ ساری کتابیں نحو کی پڑھا دی. اور اگر اس سے اگر طالب علم سے مسئلہ پوچھو تو ہو سکتا ہے اگر بہت اچھا طالب علم ہے تو وہ تفصیل سے بتا بھی دے گا شعر جامی کی چون و چرابی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو سوال باصولی اور سوال قابلی اور تحریر سمبٹ یہ بھی یاد کر لی ہو، یہ بھی بعید نہیں. لیکن اگر اس سے کہو کہ بھائی ایک صفحہ لکھ دو عربی زبان میں، صحیح عربی میں، یا ایک تقریر کر دو عربی زبان میں، صحیح عربی زبان میں، یا ایک جملہ بول دو، تو وہاں گڑبڑ شڑبڑ کرے گا، وہی من اولہ الى آخرہ کرے گا. تو یہ اس وجہ سے کہ کتاب کو مقصود بنایا اور علم جو مقصود تھا اس کی طرف توجہ نہ ہوئی. تو تعلم تو ہو گیا، تفقہ نہ ہوا. یہی معاملہ فقہ کا ہے کہ اس کے مسائل جو ہے وہ یاد کر لیے، لیکن اس مسائل کو عملی زندگی پر منطبق کرنے کا سلیقہ نہ آیا. تو فرمایا کہ لیتفقہو کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقصود علم کے اندر بصیرت پیدا کرنا ہونا چاہیے، محض الفاظ و نقوش یاد کر لینا کافی نہیں. پھر فرمایا لیتفقہو فی الدین، یعنی تفقہ، بلکہ ایک بات بیچ میں رہ گئی، ایک اور اس میں نقطہ ہے کہ فرمایا کہ لیتفقہو، حالانکہ یہ جو مادہ ہے یہ مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فقہا یفقہو اور فقہا یفقہو، فقاہتن ہوتا ہے کہ نہیں، اور قرآن حدیث میں کئی جگہ مجرد میں بھی آیا ہے اذا فقہو، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہو، تو مجرد میں بھی آتا ہے، اس کے معنی بھی سمجھنے کے ہوتے ہیں. لیکن قرآن نے لیفقہو نہیں فرمایا بلکہ لیتفقہو، باب تفاعل استعمال فرمایا. باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، ہے نا، باب تفاعل، تفاعل کی خاصیت تکلف ہے، یعنی کسی چیز کو مشقت سے حاصل کرنا. تو لیتفقہو کے لفظ میں یہ مفہوم بھی پنہا ہے کہ یہ دین، یہ سمجھ آسانی سے نہیں آئے گی، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو محنت کرنے کا مفہوم بھی اس لفظ کے اندر موجود ہے. پھر آگے فرمایا فی الدین، یعنی ساری دوڑ دھوپ اور ساری تگ و دو اور محنت کا جو اصل مقصود ہے وہ دین میں سمجھ حاصل کرنا. اس کے لیے اگر آپ کو بہت سارے علوم پڑھنے پڑ رہے ہیں ادھر کے ادھر کے، وہ سب آلات ہیں، وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں، وہ محض آلات ہیں، لیکن مقصود اصلی جو ہے وہ دین کے اندر سمجھ پیدا کرنا ہے، یعنی قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور عقائد میں اور فقہ میں جو دینی علوم ہیں، صحیح معنی میں براہ راست دینی علوم جو ہیں، جن کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، وہ ہیں مقصود. ایک گڑبڑ یہ ہوئی پچھلے دور میں، آپ حضرات واقف ہوں گے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں جتنے علوم رائج تھے وہ ان میں سارا زور علوم عقلیہ پر تھا، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ، ان کے اوپر سارا زور تھا. قرآن و حدیث کے علم کو تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خاص علم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اگر پڑھتے بھی تھے تو سرسری انداز سے پڑھ لیا، لیکن باقاعدہ متوارث طریقے پر جیسے روایت کی جاتی ہے اس طرح پڑھنے کا کوئی دستور نہیں تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے. امام سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جو معقولات کا امام، بڑا بڑا منطقی، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے متکلم، وہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہیں بڑے علامہ. اور اگر کوئی بیچارہ قرآن و حدیث کے مشغلے میں لگا ہوا ہے تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے اس بر صغیر پر کہ انہوں نے مدینہ منورہ جا کر علماء عرب سے علم حدیث حاصل کیا اور وہ یہاں پر لے کر آئے، اور آج ہم ان سب کا فیض پا رہے ہیں الحمدللہ. یہ خانوادہ ہے جس نے ہمیں علوم حدیث سے آشنا کیا. تو یہ جو ذہنیت پیدا ہو گئی تھی کہ عقلی علوم ہیں جو کچھ ہیں اور باقی جو ہیں قرآن و حدیث معاذ اللہ وہ ایک ضمنی چیز ہے، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے ختم کیا اور قرآن کریم نے فی الدین کہہ کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے تم جتنے علوم پڑھو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، مقصد سے پڑھو، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، ریاضی پڑھو اور فارسی پڑھو، انگریزی پڑھو، کوئی علم پڑھو، لیکن اس کا اصل مقصود ہونا چاہیے دین کے اندر توقع پیدا کرنا، دین کے اندر ملکہ پیدا کرنا. میں نے کچھ اڑتی ہوئی سی بات ایسی سنی ہے, چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں اس لیے ہر بات کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اڑتی سی بات ایسی سنی ہے کہ اس علاقے میں بھی کچھ رجحان اس قسم کا ہے کہ حدیث مکمل طور سے پڑھانے کا رواج نہیں ہے اور عقلی علوم کے اوپر زور زیادہ دیا. مجھے معلوم نہیں, اللہ عالم, دروغ برگردن راوی. لیکن اگر ایسا ہے تو میری بہت ہی عاجزانہ گزارش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور علوم حدیث کو علوم حدیث کی طرح اہمیت دے کر پڑھایا جائے. یہ جو ہمارے حضرات اکابر نے دور حدیث کا طریقہ جاری کیا ہے, یہ بلا وجہ نہیں کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث دور حدیث میں ایک گھنٹے میں وہی حدیث پڑھی, دوسرے گھنٹے میں بھی پڑھی, تیسرے گھنٹے میں پڑھی, صبح سے لے کر شام تک وہ حدیثیں دہراتے رہتا ہے, کیا فائدہ اس سے؟ یہ بالکل غلط خیال. روایت حدیث ایک مستقل مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم جو ہے یہ اس طرح سینہ بسینہ منتقل فرمایا ہے اور اس کی برکات ہیں, اس کے ثمرات ہیں. لہذا اس کو محض روایت حدیث کو بیکار سمجھنا یہ بڑی غلط بات ہے. اور اس لیے ہمارے بزرگوں نے, اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں پورے عالم اسلام میں میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں کے تمام طریقے ہیں تعلیم کو, دور حدیث کا جو طریقہ ہمارے بر صغیر میں ہمارے اکابر نے جاری کیا تھا وہ دنیا میں اور کہیں نہیں. اور جب ان لوگوں سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دور حدیث کا طریقہ ہے اور ہم پوری پوری کتابیں امہات ستہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں, تو وہ نہ صرف یہ کہ حیران ہوتے ہیں بلکہ ہم پر رشک کرتے ہیں اور ہم سے اجازت حدیث لینے کی فکر میں رہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ مشائخ سے پوری پوری کتابیں پڑھی ہیں. تو یہ میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. اور علوم عقلیہ جو تھے یہ کسی زمانے میں منطق اور فلسفے کی اس لیے بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ یونانی فلسفے کے زیر اثر بہت سی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی تھیں, ان کے توڑ کے لیے یونانی فلسفے کو اہمیت کے ساتھ پڑھانا ضروری تھا. آج وہ فلسفہ خواب و خیال ہو گیا, اس کا بطلان علم نشرہ ہو گیا, اور اب جو ہے وہ نئے فلسفے آ رہے ہیں, نئے نظریات آ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر زیادہ زور دینا, تھوڑا سا پڑھانا اب بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ساری کتابیں تفاسیر احادیث فقہ وہ ان کی اصطلاحات سے بھری ہوئی ہے. اگر وہ علم حاصل نہ ہو تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جا سکتا. لہذا کچھ نہ کچھ پڑھانا تو ضروری ہے, لیکن اس کو مقصود حیات بنا لینا اور اس کو اتنی اہمیت دینا جو قرآن و حدیث سے بھی بڑھ جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے, اور اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. اس کے بجائے ہمیں ان علوم اور ان نظریات کو داخل کرنا چاہیے جو آج گمراہی پھیلا رہے ہیں تاکہ ان کا سد باب ہو سکے. تو لیتفقہوا فی الدین, اور یہ جو تفقہ فی الدین ہے, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور حضرت بھی والد صاحب بھی اپنے بڑوں سے نقل کر کے فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفقہ فی الدین محض کتابیں پڑھنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتا, یہ تو صحبت سے حاصل ہوتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اور استاد اگر صرف کتاب پڑھا کر چلا جائے, پھر استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی ربط نہ رہے, تو اس سے کبھی تفقہ حاصل نہیں ہوتا. تفقہ تو صحبت سے ملتا ہے, نہ کتابوں سے, نہ کالج سے, نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو وہ درحقیقت یہ سلسلہ چلا آیا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. ارے سب سے بڑے سید یعنی اولین والآخرین, علوم اولین والآخرین کے جامع نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن امی تھے. امی و نقطہ دان عالم, بے سایہ و سائبان عالم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن صحابہ کرام کو آپ نے پڑھایا کو کتاب پڑھائی, آپ نے تو اپنی صحبت کاملہ سے صحابہ کرام کو صحابی بنایا, اور ان میں سے ایک ایک آفتاب بہت مہتاب بن کر چمکا. لہذا استاد ہمارے ہاں ہمارے دینی مدارس میں استاد اور شاگرد کا جو رابطہ ہے وہ عام کالجوں اور یونیورسٹیوں کے رابطے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ استاد آیا اور لیکچر دیا اور چلا گیا. وہاں یہاں تو استاد اور شاگرد کا رابطہ ایسا ہو کہ استاد صرف کتاب نہیں پڑھا رہا بلکہ اس کے اخلاق کی بھی نگرانی کر رہا ہے, اس کے کردار کی بھی نگرانی کر رہا ہے, اس کے چال ڈھال کو بھی درست بنا رہا ہے, اس کے ظاہر اور باطن کی بھی اصلاح کی فکر کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں مدرسہ جو ہے وہ صرف مدرسہ ہی نہیں تربیت گاہ بھی ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں فرمایا گیا تھا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدے, ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہے, اس سے تاریخ نکلتی ہے, تاریخ ہے تاسیس دارالعلوم دیوبند. تو اس لیے تفقہ حاصل کرنے کے لیے محض لیکچر دے دینا کافی نہیں, محض تقریر کر دینا کافی نہیں, استاد کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے. ہمارے استاد کی, ہمارے دینی مدارس کے استاد کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ وہ طلبہ کی عملی نگرانی کرے, طلبہ کو عملی تربیت دے, اور ان کے عبادات, ان کے معاملات, ان کی معاشرت, ان کے اخلاق, ہر چیز کی نگرانی کر کے ان کو سبق دے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ طلبہ کی تعداد ایک استاد کے پاس کم ہو. ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی استاد کے پاس سینکڑوں طالب علم پڑھ رہے ہیں, تو وہ جانتے بھی نہیں, وہ استاد نام بھی نہیں جانتا طالب علم کا, اس لیے وہ رابطہ ہی پیدا ہوتا. لہذا خاص طور سے ابتدائی جماعتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک استاد کے پاس پڑھنے والے طلبہ کی تعداد محدود ہو, اس محدود تعداد کے اندر وہ اس کے پاس پڑھیں. اگر اور زیادہ طلبہ ہے تو دوسرا فریق بنا کر دوسرے استاد کے پاس ہو جا کر پڑھیں. تو یہ ہمارے طرز تعلیم میں تربیت اور تعلیم الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے, اور وہ اس کے بغیر تفقہ فی الدین حاصل نہیں ہوتا, صحبت کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. پھر آگے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یہ سارا تفقہ فی الدین کیوں حاصل ہو رہا ہے, یہ ساری تگودو جو ہوئی ہے, اس کا مقصد قرآن نے آگے بتایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, کہ لوگ جو علم حاصل کر کے گئے ہیں وہ جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو ان کو ڈرائیں, انذار کریں. یہ لفظ بھی قرآن کریم نے انذار کا استعمال فرمایا, اور یہ بھی بڑا معنی خیز لفظ ہے. ورنہ سیدھی سی بات یہ تھی کہ یہ فرما دیتے کہ تاکہ لیعلموہم قومہم, ان کو جا کے سکھائیں, یا یہ فرما دیتے کہ لیبلغوا, کہ تبلیغ کریں, دعوت کریں. یہ لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآن کریم نے لینذروا فرمایا, ڈرائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ اردو زبان بیچاری اتنی تنگ دامن ہے کہ ہم جب اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس ایک ہی لفظ ہے ڈرانے کا. انذار کا بھی ترجمہ ڈرانا, تخویف کا ترجمہ بھی ڈرانا, اور ترہیب کا ترجمہ بھی ڈرانا, اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا, اور اتقاء کا معنی بھی ڈرنا. تو عربی زبان میں جو مختلف الفاظ ہیں وہ سب کے سب یہ ترجمہ کرنے کے نوبت سے ایک ہی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈرائیں. اب ڈرانا جو ہے حالانکہ بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے, ایک ڈرانا وہ ہے جو جن بھوت سے ڈرایا جائے, ایک ڈرانا وہ ہے جو شیر درندے سے ڈرایا جائے, سانپ بچھو سے ڈرایا جائے, لیکن ایک ڈرانا وہ ہے جو کسی کی شفقت کی بنا پر اس کو ڈرایا جائے, اس کو کہتے ہیں انذار. انذار جو ہے اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے شفقت مقصود ہے, اس پر شفقت مقصود ہے. ایک بچہ ہے آگ کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کو جب آپ آگ سے ڈرائیں گے اور کہیں گے نہیں بیٹا ادھر مت جاؤ, تو یہ ہوگا انذار, اس کو انذار کہیں گے. اور جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قرآن کریم میں, ان کو کیا فرمایا گیا؟ نذیر فرمایا گیا, نذیر. مخوف نہیں فرمایا, مرہب نہیں فرمایا, بلکہ نذیر فرمایا. اس لیے کہ اور لوگوں کے ڈرانے میں اور ان کے ڈرانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور لوگ جو ڈراتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے اغراض کے تحت ڈراتے ہیں, دھمکانے کے لیے ڈرا دیتے ہیں اور اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ڈرا دیتے ہیں, لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے وارث جب کسی کو ڈراتے ہیں محض اس کی شفقت پیش نظر ہوتی ہے, اس کے اوپر رحمت پیش نظر ہوتی ہے. انی انا النذیر العریان, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذیر عریان ہوں میں. تو نذیر عریان کون ہے؟ جو اپنی قوم کا درد رکھتا ہے, اپنی ملت کا درد رکھتا ہے, اور اس ملت کے درد کی وجہ سے ان کے اوپر شفقت کی وجہ سے وہ ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے اس طرف مت جانا, خدا کے لیے یہ کام مت کرنا, خدا کے لیے یہ عقیدہ مت رکھنا, خدا کے لیے یہ عمل مت کرنا. وہ شفقت کے پیش نظر, ہمدردی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے, وہ ہے نذیر. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, تو تمام انبیاء کرام نذیر تھے, اپنی قوم پر شفقت رکھتے تھے. کیا فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام؟ ولاکل تحبون الناصحین, جو آیت کریمہ ہے. خیر بہرحال, حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھی دعوت دیتے ہیں شفقت کے ساتھ دیتے ہیں, اس کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال میں ایسا ہوں کہ تم لوگ آگ میں اس طرح گر رہے ہو جیسے پروانے گرتے ہیں, اور میں تمہیں کولی بھر بھر کے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے نکالنا چاہتا ہوں. یہ ہے شفقت امت کے اوپر. اور کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں, العلماء ورثت الانبیاء, تو ان کی دعوت, ان کی تبلیغ, ان کا کام بھی انبیاء کرام کی شفقت جیسا ہونا چاہیے. اور اگر جب انبیاء کرام کی شفقت کی طرح ہے تو پھر ان کا طرز تبلیغ بھی, ان کا طرز دعوت بھی, وہ سارا کا سارا انبیاء کرام ہی سے مستنیر ہونا چاہیے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے, اور کیا ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے؟ قولا لہو قولن لین, بھائی دیکھو ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں مقدر تھا کہ یہ ہدایت پانے والا نہیں ہے. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی جا کر نرمی سے بات کرنا, لعلہ یتذکر و یخشا, شاید نصیحت پکڑ لے, شاید خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ نصیحت پکڑنے والا نہیں, خدا کا خوف پیدا ہونے والا نہیں. اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا, تمہیں یہ امید رکھنی چاہیے, تم داعی ہو اور داعی حق کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ شاید نصیحت پکڑ لے, شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے, لعلہ یتذکر و یخشا. تو فرماتے تھے کہ تم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے, اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرو, تو کیا وجہ ہے کہ تم اپنے مخاطبین کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرو, ان کو تانے دو, ان کے اوپر فقرے کسو, ان کے اوپر تان و تشنی کی بارش کرو, ان کو سب و شتم کرو. یہ عظیم ہدایت ہے جو اس لینظرو قومہم سے نکل رہی ہے, اس الفاظ سے نکل رہی ہے. انبیاء کرام تو وہ ہیں کہ بڑے سے بڑا گمراہ ہو, بڑے سے بڑا باطل ہو اور وہ ان کے اوپر گالیوں کی بارش کرے, لیکن جواب میں انبیاء کرام نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنرا کا فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین, پیغمبر سے یہ وہ گالی دی جا رہی ہے کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. آج کسی کو یہ بات کہے کسی مقتدا کو تو کہ تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا, لیکن پیغمبر جواب میں کیا فرماتا ہے کہ یا قومی لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین, اے قوم میری قوم میں بیوقوفی کی بات نہیں کر رہا, میں تو پروردگار کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. تو در حقیقت داعی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں مدعو کی شفقت اور رحمت موجزن ہو, اس کو باطل سے نفرت ہوتی ہے, باطل والے انسانوں سے نفرت نہیں ہوتی, اس کو باطل سے نفرت ہے, لیکن جس شخص جو شخص باطل پر ہے اس سے نفرت نہیں ہوتی, اس کے اوپر شفقت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ اس باطل سے نکل آئے, کسی طرح اس آگ سے نکل آئے, اس شفقت کے ساتھ وہ کسی کو بلاتا ہے. تو انبیاء کرام کے جو وارث ہیں ان کو پیغام دے دیا ہے قرآن کریم نے کہ تمہاری دعوت یہاں تک کہ تمہاری باطل کی تردید بھی وہ شفقت کی بنیاد پر ہونی چاہیے, رحمت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یہ جو آج کل طریقہ چل پڑا ہے فکر کسنے کا, اپنے کسی باطل کی تردید کر رہے اور اس کے اوپر سخت جملے چشمہ کیے جا رہے ہیں, اس کو تان و تشنی کا ہدف بنایا جا رہا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل قبول حق کے لیے کھلتا نہیں. اگر اس کو محبت سے بلاؤ, اگر اس کو پیار سے بلاؤ, باطل کو باطل تو کہنا ہے, یہ تو داعی حق کا فریضہ ہے کہ باطل کو باطل کہے, لیکن جب لوگوں کو باطل سے بلائے تو اس میں شفقت کا پہلو اختیار کرے, اس میں طنز و تشنیع کا پہلو اختیار نہ کرے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سن 1960-61 کی بات ہے, میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے 2-3 سال ہوئے تھے, تو اس وقت ہمارے ہاں آپ نے شاید سنا ہو ایوب خان مرحوم کی حکومت تھی اور اس میں آئلی قوانین جاری کیے تھے جو شریعت کے خلاف تھے, ایسے آئلی قوانین جاری کیے تھے. تو وہاں کسی صاحب نے وہ حکومت کی تائید میں ایک کتاب لکھی اور اس میں آئلی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق قرار دینے کی کوشش کی. تھے بظاہر درس نظامی کا فارغ و تحصیل آدمی تھے, اللہ بچائے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. تو انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں تائید کی کہ قرآن و سنت کے یہ سارے قوانین جو ہیں باطل قوانین, یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں. وہ کتاب جب سامنے آئی تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تم اس کا جواب لکھو کتاب. تو میں نے لکھنا شروع کیا. دورہ حدیث سے فارغ ہوئے 3-4 سال ہوئے تھے, پڑھانا پڑھائی میں شروع کیا تھا, جوش و خروش کا جوانی تھی اور قلم کا بھی استعمال کرنے کا بڑا ذوق تھا اور فکریں چست کرنے کی بھی بڑی دلچسپی تھی فکریں چست کرنے سے. تو میں نے 200 صفحے کی کتاب لکھی اور اس نے جتنے استدلال کیے تھے ان کا دندہ شکن, اپنے خیال میں دندہ شکن جواب دیا اور اس میں دلچسپ تنزیہ فکریں اور طعن و تشریح کے الفاظ بھی. لیکن کبھی بھی الحمدللہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی یعنی بد تہذیبی کے الفاظ استعمال کیے ہوں, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. لیکن طنز تھے, طنز و تشنیع کے اندر بجھے ہوئے تیر تھے جو اس میں استعمال کیے تھے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو میری کتاب پڑھ کے سنائی, 200 دفعے کی کتاب, پوری کتاب والد صاحب نے سن لی. جب سن چکے تو فرمایا کہ بھائی تم نے کتاب تو اچھی لکھی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا مقصد کیا ہے اس کتاب کو لکھنے سے. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے ہم خیال لوگ ہیں وہ تمہاری کتاب کی تعریف کریں, واہ واہ کریں کہ بھائی کیا شاندار جواب دیا ہے اور کیسے جملے اور فقرے چست کیے ہیں, تو بے شک تمہاری کتاب بڑی کامیاب ہے, بہت اچھی کتاب. لیکن اگر تمہارا خیال, تمہارا مقصد یہ تھا, یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر جو لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں, تو تمہاری کتاب ایک کوڑی کی نہیں ہے, بے فائدہ ہے. اس لیے کہ تم نے ان کے اوپر طنز و تشنیع کے نشتر برسا کر پہلے ہی ان کو دفاع پر آمادہ کر دیا اور ان کے دل و دماغ کے دریچے بند کر دیے کہ بھائی یہ تو ہمارا مخالف ہے, دشمن ہے, اب جو بھی بات کہے گا یہ ماننے کی نہیں ہے. تو اب سوچ لو تمہارا کیا مقصد ہے. اگر واہ واہ حاصل کرنا ہے تو شائع کر دو بے شک اس کتاب, لیکن اگر کسی کی غلط فہمیاں دور کرنا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے, یہ بیکار ہے کتاب. وہ جملہ ایسا ارشاد فرما دیا حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الحمدللہ دل میں اتر گیا. اور پھر میں نے کہا میں ساری کتاب کو ادھیڑوں گا, اور میں نے پوری کتاب کو ادھیڑ کر اثر نو مرتب کیا. سارے ایسے جو طنزیہ جملے تھے اور جو دل شکن جملے تھے, دل آزار جملے تھے, وہ سارے حذف کر دیے اور صرف اس کو علمی تنقید کی حد تک اس کو محدود رکھا. پھر وہ شائع ہوئی, ہمارے اہل مسائل کے نام سے شائع ہوئی کتاب. تو وہ دن اور آج کا دن, وہ بات ایسی دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے عہد حاضر کے جو باطل فتنے ہیں ان میں سے تقریباً ہر ایک کے خلاف مجھے لکھنے کی توفیق اللہ نے دی. عیسائیت پر میری کتاب ہے, قادیانیت پر ہے, انکار حدیث پر ہے, بدعات کے خلاف ہے, تقلید کے بارے میں ہے, اور جو نئے متجددین ہیں, نئے نئے اجتہاد کرنے والے, ان کے خلاف بھی ہے. لیکن اپنی حد تک اس بات کی کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ دل خراش نہ آئے. چنانچہ عیسائیت کیا ہے جو میری کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ اس کو پڑھ کر دسیوں عیسائی مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی, کیونکہ اس کتاب کو شروع کر کے آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دشمن لکھ رہا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا یعنی ایک تحقیقی اور علمی بات ہے, تو دریچے اس کے کھلے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے قادیانیت کے بارے میں, مرزائیت کے بارے میں, انکار حدیث کے بارے میں, یہاں تک کہ تقلید کے بارے میں یہ کتابیں میری چھپی ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل پر, کہ اس نصیحت پر اپنے فضل و کرم سے مجھے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کروں, اور اس کے فوائد الحمدللہ محسوس ہوئے ہیں. کوئی باطل فرقہ ایسا نہیں ہے, شاید میں کوئی بھی نہیں ہے, شیعہ سمیت, جس کے خلاف میری تحریریں موجود نہ ہوں. لیکن جب مشترک مقاصد کی بات آتی ہے تو کوئی بھی مجھے غیر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیونکہ دوسرے مسلک کا ہے لہذا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. میرے پاس ایک پرچہ آیا ہے ابھی, اور اس میں میں نے جو تاجروں کا اجتماع ہوا تھا تو اس میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ بھئی مسلکی اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات اتحاد بین المسلمین میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو میں نے مختصر جواب اس کا یہ دے دیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے سنایا تھا. تو لیکن وہ اجمال تھا، اسی وقت الحمدللہ ایک عالم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھ بھی لیا کہ ہم جو باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں تو کیا یہ بھی چھیڑنے میں داخل ہے؟ تو میں نے ان سے اس وقت عرض کر دیا تھا کہ یہ ہرگز چھیڑنے میں داخل نہیں ہے، علماء کا فرض ہے کہ وہ باطل کا ابطال کریں، لیکن جو چیز چھیڑنے میں داخل ہے وہ یہ کہ ابطال اس طرح کیا جائے جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، اس طرح ابطال کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہو، اس کے نتیجے میں دلازاری ہو، اس کے نتیجے میں دلخراش کلمات استعمال کیے جائیں اور مشترک مقاصد میں مسلمانوں کے ایک ساتھ بیٹھنے اور ایک ساتھ کام کرنے میں رکاوٹ بنے. باطل بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک باطل وہ ہے جس سے اختلاف ہمارا کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، قادیانی ہے مثلا، ان سے ہمارا کفر و اسلام کا فرق ہے، لہذا ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ہمیں کوئی اتحاد ہی نہیں کرنا جو کفر کی حد تک پہنچ گئے. جن پر کفر کا فتویٰ اجتماعی نہیں ہے ان کے ساتھ اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے باطل نظریات کی تردید بھی کی جائے گی، لیکن علمی انداز میں کی جائے گی، دل آزار اسلوب سے پرہیز کیا جائے گا، دلخراش اسلوب سے پرہیز کیا جائے گا، اور دلخراش اسلوب سے پرہیز اگر کیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کے اجتماعی مصالح میں ان کے مل بیٹھنے اور ساتھ کام کرنے میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. تو بعض جو میرے پاس پرچہ آیا ہے تو اس میں کسی نے کہا ہے کہ بعض لوگ آپ کی اس بات کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ علماء کرام اگر باطل کو باطل کہتے ہیں یا باطل کو کی تردید کرتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں تردید کر رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات واضح کر دی تھی اور اب پھر دوبارہ کرتا ہوں. کل بھی میں نے ایک جگہ یہ بات عرض کی تھی کہ باطل کا ابطال تو ایک عالم اور داعی حق کا فریضہ ہے کہ وہ باطل کا ابطال کرے، لیکن بات ابطال کے اسلوب کی ہے، ابطال کے طریقے کی ہے کہ اس کو اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں آپس میں تشدد پیدا ہو، اشتعال پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں وہ مانے ہو. یہ دلازاری کا اسلوب ترک کر کے محبت اور شفقت کے ساتھ، یعنی جو بات کسی سے کہی جائے وہ انذار کے اصولوں سے کہی جائے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا ایک جملہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور میں جب کبھی مجھے کہیں خطاب کی نوبت آتی ہے اور جب کبھی کوئی تحریر لکھنے کی نوبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں کرتی. تین شرطیں ہیں، بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو. تین چیزیں حق ہونی ضروری ہے. جہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے وہاں یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ بات حق نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ فتنہ پیدا کرے گی، یا بعض اوقات بات تو حق ہے نیت حق نہیں. نیت حق نہ ہونے کے کیا معنی؟ اپنے مجاہدانہ کارنامے دکھانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم نے باطل کا ایسا گدا شکن جواب دیا. اپنی جو مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں، مقصود دشمن کو باطل کا ابطال نہیں، باطل والے لوگوں کو شفقت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ راہ راست پر لانا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ جب میں تقریر کروں تو دنیا سمجھے اور دنیا یہ دیکھے کہ میں نے فلاں فرقے کے خلاف فلاں باطل کے خلاف ایسی مجاہدانہ تقریر کی ہے. جب یہ نیت آ گئی تو اب نیت حق نہ رہی. تو فتنہ پیدا کرے گی. جہاں للہیت مقصود ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو, باقیتاً جو لوگ باطل پر ہیں ان کو ہمدردی کے ساتھ حق پر لانا مقصود ہو, وہ کبھی بھی فتنہ نہیں پیدا کرتی. ہمارے سارے اکابر کا طریقہ کار الحمدللہ یہی رہا ہے. تو اس میں یہ فتنہ اگر پیدا ہوتا ہے تو نیت خراب ہونے سے ہوتا ہے, اور یہ نیت بڑی چھپی ہوئی چیز ہے. یہ آسان نہیں ہے اس کا درست رکھنا. بہت دسائے سے شیطان, دسائے سے نفس اس میں کار فرما ہوتے ہیں. تو آدمی یہ سوچے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے, کوئی اور اپنی علمیت جتانا مقصود نہیں, اپنی ادبیت جتانا مقصود نہیں, اپنی خطابت جتانا مقصود نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود. تو پھر کبھی اس سے, اور پھر فرمایا حق نیت ہو اور طریقہ بھی حق ہو. طریقہ بھی حق ہو, بعض اوقات بات بھی حق ہے, نیت بھی حق ہے کہ کسی کو راہ راست پر لانا مقصود ہے, لیکن طریقہ حق نہیں. طریقہ حق نہ ہونے کے معنی یہ کہ بھائی اگر کسی فرد واحد کی اصلاح مقصود ہے تو اس سے تنہائی میں بات کر لو چپکے سے کہ بھائی تمہارے اندر یہ غلطی ہے, یہ اصلاح کر لو اس کی. اس کو اللہ رؤوس الاشہاد آپ نے اگر رسوا کر دیا تو چاہے نیت بھی صحیح تھی لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا, وہ فتنہ پیدا کرے گا. اور طریقہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے, کس طرح بات کی جائے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر لمبی ہو گئی بات, لیکن ضروری بات ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ان کو ایک جگہ دعوت دی گئی, وہ جگہ اہل بدعت کا گڑھ تھی, اہل بدعت کا گڑھ تھی. وہاں جا کر جب آپ پہنچے اس شہر میں تو ایک پرچہ آیا آپ کے پاس. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں, نمبر ایک. دوسرے, ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں, نمبر دو. تیسرا یہ کہ آپ نے اگر یہاں پر تقریر کی اور کوئی اختلافی مسئلہ بیان کیا, یعنی بدعت کے خلاف کوئی بات کی, تو ہم آپ کی تقریر نہیں ہونے دیں گے. یہ چیلنج تین باتوں. حضرت تشریف لائے واز کے لیے, مجمع عام کے سامنے پڑھ کے وہ سنایا کہ بھائی یہ پرچہ آیا ہے. تو پہلی بات تو اس میں یہ لکھی ہے کہ میں کافر ہوں. تو بھائی مجھے اس سے بحث نہیں کہ پہلے میں کافر تھا یا نہیں تھا. آپ سب لوگ جانتے ہو کہ اگر کوئی شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے تو 70 برس کا کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا ہو جاتا ہے. کہا کہ اچھا مجھ سے بحث نہیں پہلے میں کافر تھا یا نہیں تھا, آپ کے سامنے اب کلمہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پہلا سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ فرمایا گیا ہے کہ اب میں جلاہا ہوں. تو بھائی مجھے اس بحث میں پڑھنے کے لیے اسے ضرورت نہیں کہ میں یہاں کوئی رشتہ کرنے کے تو آیا نہیں, کوئی رشتہ منگنی کی لے کر تو آیا نہیں کہ میں رشتہ کرنے کے لیے آیا ہوں, لہذا میرے نسب کی تحقیق ضروری ہو. تو اس لیے میں اگر جلاہا بھی ہوں تو بھی جو بات اگر کوئی کہوں صحیح تو وہ سن لینی چاہیے. تیسری بات یہ کہ آپ کو اختلافی مسئلہ نہ بیان کریں. تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں خود تو آیا نہیں یہاں پر تقریر کرنے کے لیے, بات کہنے کے لیے. مجھے کچھ لوگوں نے دعوت دی ہے, اور کوئی اگر میرا واعظ نہیں سننا چاہتا تو میں اس کو سنانا بھی نہیں چاہتا. لہذا اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ بھائی ہم آپ کا واعظ نہیں سننا چاہتے, میں ابھی واپس چلا جاؤں گا, ابھی واپس چلا جاؤں گا. کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے, ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں آپ کا واعظ نہیں سنا, مد میں بس سناٹا چھا گیا, کوئی کھڑا نہ ہوا. کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ واعظ سننا چاہتے ہو. اب یہ لکھا ہے کہ اختلافی مسئلہ نہ بیان کروں. تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ میری عادت یہ ہے، میری عادت اختلافی مسائل کو مقصود بنا کر بیان کرنے کی نہیں ہے. میں اپنے مواعظ میں اختلافی مسائل کو مقصود بنا کر واضح نہیں کہتا. البتہ اگر ضمناً کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو چھوڑتا بھی نہیں، اس کی حقیقت واضح بھی واضح کر دیتا ہوں. اب بھی اگر آپ سوچ لو، اب بھی میں مقصود بنا کر تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر ضمناً کوئی بات آ گئی تو چھوڑوں گا بھی نہیں. اگر اب بھی میرا بات سننا منظور ہو تو میں کہتا ہوں، نہیں منظور ہو تو کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتے تو پھر سناٹا چھا گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر حضرت نے بات فرمایا اور اتفاق سے جتنے مختلف ہی مسائل تھے وہ سب آپ نے بیان فرمایا. مولود کا مسئلہ اور قیام کا مسئلہ اور جتنے بدعات معروف تھی وہ سب بیان فرمایا. لیکن حضرت کا انداز کہ اس میں کبھی کوئی دل آزاری، کوئی دل خراشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو آدمی اتنی بڑی گالی والے خط کا جواب اس طرح دے رہا ہو، وہ دلادار اسلوب کیسے اختیار کرے گا؟ سارے مسائل بیان فرمائے. جب بات ختم ہو گیا تو جس شخص نے وہ پرچہ لکھا تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ حضرت، یہ پرچہ میں نہیں بھیجا تھا، اور میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ پرچہ بھیجا تھا، مجھ سے یہ گستاخی ہوئی تھی، اور میں مولودیہ ہوں، قیامیہ ہوں، یعنی میں مولود و قیام وغیرہ کا قائل ہوں اور بدعات کا قائل ہوں، لیکن آج آپ کی بات سن کر میرے اوپر حقیقت واضح ہو گئی، آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. تو بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو، جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے. لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو کہا گیا تھا کہ دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑو، چھیڑو کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید نہ کرو، باطل کو باطل نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ باطل کو باطل کہو مگر حق طریقے سے کہو، حق نیت سے کہو، حق ارادے سے کہو. اس کو دل آزاری کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کو دل خراشی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کو مسلمانوں میں کی صفوں میں تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اور جب مشترک مقاصد سامنے آئیں تو کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، ان کے سب کے ساتھ مل کر مشترک اجتماعی مقاصد کے لیے کام کرنے کی، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے سارے اکابر کرتے رہے. یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے اپنی بساط سے شاید بڑھ کر، لیکن بزرگوں کی جو باتیں سنی ہوئی ہیں ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے بطور تکرار آپ کے سامنے عرض کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت ہو. بھائی اب کچھ سوالات ہیں اور سوالات کی کوئی انتہا نہیں، سمجھے نا؟ تو حضرت مفتی زر العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تقریر کے بعد سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے پاس مغرب سے آیا ہے، سمجھے نا؟ مغرب سے آیا ہے، یعنی آپ نے کبھی اسلاف کی تذکروں میں شاید نہ پڑھا ہو کہ واعظ اور تقریر کے بعد اوپن کر دیا گیا ہو کہ بھائی کوئی کھڑا ہو سوال کرے، کبھی سنا ایسا؟ کبھی نہیں ہوا. فرماتے ہیں مغرب سے آیا ہے، اور یہ بعض اوقات جو کچھ خطاب کیا جاتا ہے اس سے جو ایک فضا بنتی ہے، اس سے دلوں پر ایک جو اثر قائم ہوتا ہے، یہ سوال جواب کی محفل بعض اوقات اس اثر کو زائل کر دیتی ہے. بکثرت ایسا ہوتا ہے، میں نے خود تجربہ کیا اس کو، کہ ایک فضا بنتی ہے، جو ایک بات کہی جا گئی ہے اس کی ایک فضا بنی ہے، دلوں پر اس کا کچھ اثر ہوا ہے، ذہن اس نے اس بات کو قبول کیا ہے، اب ادھر ادھر کے سوالات لا کر اس فضا کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ مغرب سے آیا ہے، تو میں پسند نہیں کرتا اس کو. کہیں کہیں اگر میں مجبور ہو کر کر لیتا ہوں لیکن پسند نہیں کرتا جی. اور لیکن ایک یہ فرمائش آئی ہے کہ حضرات علماء کا اجتماع ہے اجازت حدیث کے لیے. اب میں تو اس کا اہل ہوں نہیں بھائی کہ اجازت حدیث علماء کرام کو دوں. علماء کرام ماشاءاللہ خود پہلے ہی سے اجازت یافتہ ہیں, تو اپنی نااہلی ہی کی معذرت پیش کرنی چاہیے میرے خیال میں.
سب کی خواہش ہے,
بارہ تبرک اگر مقصود ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث ہے, حدیث متلسل بالاولیہ, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو مجھے تین مشائخ سے حاصل ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. حدثني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد, فقد حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن المشاط المالكي المكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام, كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة, والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى بالجدة, كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکات اور اس تسلسل کی برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے. اس کی سند جو ہے درس ترمذی کے مقدمے میں میں نے لکھی ہوئی ہے, اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر سکتا ہے, اور میں جتنے علماء کرام ہیں اور دور حدیث کے طلبہ ہیں ان سب کو اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اللہ.